بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28، زخمیوں کی تعداد 1000 سے زائد۔ پیر کو ملک بھر میں عام سوک کا اعلان۔ پاک ہند کشیدگی دور کرنے کے لیے ایران کی کوششیں، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو۔ دہشت گردوں اور عام شہریوں میں فرق کیا جائے اور عام شہریوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے، سابق وزیر اعلی جموں کشمیر محبوبہ مفتی کا مطالبہ۔ اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی روکنے کے لیے سرحد پر فوج کا وسیع آپریشن، 50 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صوبے ہرمزگان کی شہید رجائی بندرگاہ میں ہفتے کو رونما ہونے والے دلخراش واقعے اور 28 افراد کے جاں بحق اور 1000 سے زائد کے زخمی ہونے کے بعد حکومت نے پیر 28 اپریل کو ایک روزہ عام سوک کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے پیر کو پورے ملک میں ایک روزہ عام سوک کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شہید رجائی پورٹ پر حالات کنٹرول میں ہیں اور آگ پر 80% تک قابو پا لیا گیا ہے اور باقی 20% پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان اتوار کو غیر ملکی دورے سے واپسی پر سیدھے بندر عباس پہنچے اور شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے کا انہوں نے پہلے فضائی اور پھر قریب سے جائزہ لیا، جس کے بعد انہوں نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ صدر مسعود پزشکیان نے بندر عباس ایئرپورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ صدر ایران نے کہا کہ واقعے کا علم ہوتے ہی وزیر داخلہ، وزیر صحت اور وزیر شہری امور مدد فراہم کرنے فوری طور پر بندر عباس پہنچے اور میں خود نزدیک سے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ شہید رجائی بندرگاہ پر ہفتے کو رونما ہونے والے دلخراش واقعے پر عالمی سطح پر ایرانی حکومت، قوم اور حادثے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے بندر عباس دھماکے کے بعد ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اس صحنے پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس سانحے کے نقصانات پر قابو پانے کے لیے ماسکو کی جانب سے ہر قسم کے تعاون اور آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کی شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے پر ایرانی عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ ان سخت لمحات میں پاکستان ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، آرمانیہ، لبنان، عراق، آذربائیجان اور نکاراگویا سمیت دنیا کے بہت سے ممالک نے شہید رجائی بندرگاہ پر رونما ہونے والے دلخراش واقعے پر ایرانی حکومت اور قوم سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے دن بندر عباس کی شہید رجائی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے میں 28 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 6 افراد لاپتہ ہیں۔ زخمیوں میں سے 400 کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ہندوستان اور پاکستان کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسلام آباد اور نئی دہلی سے تہران کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر ایران نے دونوں ملکوں کے وزراء اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے میں علاقائی ملکوں کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردانہ اقدامات میں نہ صرف یہ کہ بے گناہ مارے جاتے ہیں بلکہ علاقائی ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں دور اور کشیدگی کم کرنے میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہر طرح کی دہشت گردی کی ٹھوس مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا ہے اور اس لعنت کے خلاف ٹھوس جدوجہد کی ضرورت سے اچھی طرح واقف ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو میں پہلگام دہشت گردانہ واقعے میں بڑی تعداد میں بے گناہ ہندوستانی شہریوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ اس طرح کے تلخ حوادث علاقے کے ملکوں کی مشترکہ ذمہ داریاں بڑھا دیتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے اور پائیدار امن و سکون قائم کرنے کے لیے ہمدلی، یکجہتی اور قریبی تعاون سے کام لیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ٹیلی فون اور ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا اظہار ہمدردی ہندوستان کی قوم اور حکومت کے لیے بہت اہم اور حوصلہ افزا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی اور لائن آف کنٹرول پر محدود تصادم کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے مقامی انتظامیہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مسلسل جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق کپواڑہ اور نوگام اور بارہ مولہ کے بونیار سیکٹروں پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا محدود تبادلہ ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ عام شہریوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا اور عسکریت پسندوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی کارروائی کے دوران بعض عام شہریوں کے گھر بھی منہدم کر دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت کو ان بے گناہ لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے جو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سیکیورٹی افسران کو حکم دیا جائے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گردوں کا خمیازہ بے گناہ افراد کو نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ اس سے دہشت گردوں کے مقاصد کی تقویت ہوگی۔ پاکستان کی فوج نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 54 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق گزشتہ 2 راتوں کے دوران شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاک افغان سرحد کے راستے بڑی تعداد میں خوارج کی نقل و حرکت کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت ناکام بنا دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج نے ان کارروائیوں کے دوران تمام 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری مہم میں کسی ایک کارروائی میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا ریکارڈ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے کابل میں طالبان حکومت نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر اب 52,243 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو صہیونی کارروائیوں میں غزہ میں 51 فلسطینی شہید اور 115 دیگر زخمی ہوئے۔ شہدا کی اس تعداد کو ملا کر اب غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر 52,243 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,17,639 ہو گئی ہے۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 41ویں دن صہیونی حکومت نے النصیرات کیمپ پر ڈرون حملہ کیا، جس میں رہائشی عمارتوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق رفح پر صہیونی حکومت کے حملے میں بھی پناہ گزینوں کی خیمہ بستی نشانہ بنی اور رہائشی مکانات تباہ ہوئے۔ البریج کیمپ اور شہر خان یونس پر بھی صہیونی جارحیت میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس کے مغرب میں المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی صہیونی حملے میں 12 فلسطینی پناہ گزین زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے ایک بار پھر غاصب صہیونی فوج کے اہم فضائی اڈے نواتیم پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خلاف نقب کے علاقے میں نواتیم فضائی اڈے کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ہائپر سونک میزائل کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا. یحییٰ السری کا مزید کہنا تھا کہ یمن کی مسلح افواج غزہ کے عوام کی حمایت میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرتی رہے گی اور جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر یہ حملے جاری رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا خیریت سے ہوں سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز تو لیجیے اب سماعت فرمائیے
پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے غلام نہ بنو کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب محلہ دوسی پورہ بنارس یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے۔ بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 اردی بہش، 29 شوال اور 28 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ اردی بہش سن 1360 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے ایک ماہر ہواباز شہید علی اکبر شیرودی نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ میں دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے ایران کے مغربی علاقوں میں منافقین اور غیر ملکی ایجنٹوں کا صفایا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران کے خلاف جنگ شروع ہوتے ہی شہید شیرودی نے بھی جنگی کاروائی میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور سخت ترین حالات میں بھی عراق میں کئی فضائی مشن کامیابی سے مکمل کیے اور دشمنوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اسی طرح کے ایک کامیاب مشن سے واپس لوٹتے ہوئے راہ خدا میں شہادت کی ان کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ وہ نہ صرف ایک ماہر اور بہادر ہواباز تھے بلکہ ایک نہایت بااخلاق اور مخلص انسان بھی تھے۔ انتیس شوال سن 1228 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان گلستان معاہدہ منعقد ہوا۔ یہ معاہدہ ایران میں برطانوی سفیر سرگور آوزلی کی ثالثی سے انجام پایا۔ گلستان معاہدہ ایران اور روس کی 10 سالہ جنگوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کو قاجاریہ بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے ان جنگوں میں شکست ہوئی۔ اس معاہدے کی روس ایران کے علاقے گنجا، شیروان، باکو، داغستان اور جارجیا، بحیرہ خزر تک روس کے قبضے میں چلے گئے، اور اس کے بدلے میں روس کی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ عباس مرزا کی ولی عہدی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لے گا۔ 28 اپریل سن 1935 عیسوی کو اردو کے نامور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کا انتقال ہوا۔ وہ 1 اپریل 1879 کو امرتسر میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد شاہ تھا۔ انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر بنارس میں انگریزی تعلیم مکمل کی۔ وہیں انہیں شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا اور حشر کے تخلص سے مقامی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ انہوں نے اسٹیج کے لیے کئی ڈرامے تحریر کیے، جن میں سے بعض بہت مقبول ہوئے۔ انہوں نے کئی بار اپنی تھیٹریکل کمپنی قائم کی، جو ہر بار انتظامی امور کی وجہ سے بند ہو گئی۔ آغا حشر کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی اپنے لیے ڈرامے لکھتے رہے۔ آغا حشر کاشمیری اردو ڈرامے کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ 28 اپریل سن 1935 کو ان کا لاہور میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس اپریل سن 1965 کو امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے بہانے ڈومینیکن پر فوجی حملہ کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ڈومینیکن کے عوام برسر اقتدار آنے والے فوجیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر کار فوجیوں کے ایک گروہ کے انقلابی افراد سے مل جانے کے بعد ڈومینیکن کے عوام نے فوجی حکومت کے رہنماؤں کو سنگین شکست سے دوچار کیا۔ امریکہ نے ڈومینیکن کے عوام کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع میں اپنے 1500 فوجی اس ملک میں بھیجے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے یہ تعداد بڑھا کر 40,000 کر دی اور 37 جنگی بحری جہازوں کے ذریعے ڈومینیکن کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار انقلابیوں کی کابینہ کی تشکیل کے باعث امریکی فوجی اس ملک سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈومینیکن وسطی امریکہ اور ہیٹی کے مشرق میں واقع ہے۔ اٹھائیس اپریل سن 1969 کو فرانس کے سر جنرل ڈیگال نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ 1890 میں پیدا ہوئے اور پیرس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرانسیسی فوج میں شامل ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی دنوں میں جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازیوں نے فرانس پر قبضہ کر لیا تو ڈیگال مدد حاصل کرنے کے مشن پر انگلستان چلے گئے اور لندن میں فری فرینچ نیشنل کمیٹی تشکیل دی۔ جون 1944 میں اتحادیوں نے جرمنی کو شکست دی اور 25 اگست 1944 کو ڈیگال واپس فرانس پہنچے۔ اہل فرانس نے ڈیگال کو پہلے اپنا وزیر اعظم اور پھر صدر بنا لیا، مگر 1946 میں وہ بعض سیاسی اختلافات کی بنا پر مستعفی ہو گئے۔ 1958 میں ایک بار پھر جنرل ڈیگال پہلے فرانس کے وزیر اعظم اور پھر 21 دسمبر 1958 کو ایک ریفرنڈم میں 78% ووٹ حاصل کر کے صدر بنے۔ 1965 میں وہ ایک بار پھر فرانس کے صدر منتخب ہوئے۔ 1969 میں انہوں نے فرانس کے آئین میں اصلاحات کے سلسلے میں ایک ریفرنڈم کا انعقاد کروایا، جس میں ناکامی کے بعد 28 اپریل 1969 کو انہوں نے فرانس کی صدارت سے استعفی دے دیا۔ صدارت سے استعفی دینے کے بعد وہ سیاست سے بھی سبکدوش ہو گئے۔ اور 28 اپریل سن 1992 عیسوی کو افغان مجاہدین نے سابق سوویت یونین کی فوج اور اس کی پٹھو حکومت کے خلاف 13 سال تک جد و جہد کے بعد کامیابی حاصل کی۔ سوویت یونین کے فوجی افغانستان پر 10 سال تک قبضے کے بعد فروری 1989 میں اس ملک سے پسپائی پر مجبور ہو گئے، لیکن افغان گروہوں کی نااتفاقی اور انہیں ملنے والی غیر ملکی امداد میں کمی کے باعث بائیس افغانستان کے حکام نے سوویت یونین کی مالی اور فوجی امداد کی بنا پر اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اپریل 1992 میں افغان مجاہدین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔